الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم. جیسے یس کیا گیا کہ پہلے چار رکوع جو ہیں سورہ البقرہ کے اس میں مکی صورتوں اور مکی قرآن کا خلاصہ ہمارے سامنے آ جاتا ہے. پہلے دو رکوعوں میں ہم نے تین گروہوں کا مطالعہ کیا جو قرآن کی دعوت کے نتیجے میں سامنے آتے ہیں. اب جو تیسرا رکوع شروع ہو رہا ہے اس میں قرآن کریم کی دعوت کا ذکر ہے اور خالص مذہبی سطح پر مذہبی لینگویج میں قرآن کی جو دعوت ہے وہ ہمارے سامنے آ رہی ہے. اور ہمارے دین کے تین بنیادی عقائد یعنی توحید، رسالت اور آخرت کا ذکر انشاءاللہ اس رکوع میں ہمارے سامنے آئے گا. فرمایا کہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگوں عبادت کرو اپنے رب کی، الذی خلقکم جس سے تمہیں پیدا فرمایا، والذین من قبلکم اور انہیں بھی جو تم سے پہلے تھے، لعلکم تتقون تاکہ تم بچ سکو. یہ قرآن کا پہلا حکم آ رہا ہے ترتیب کے اعتبار سے. اب تک گفتگو چل رہی تھی پہلا گروہ ایسا ہے، دوسرا گروہ ایسا ہے، تیسرا گروہ ایسا ہے، حکم اب آ رہا ہے پہلا ترتیب کے اعتبار سے. اور اس میں قرآن کی پوری دعوت کو ایک جس میں پیش کر دیا گیا. یہ یوں کہیں کہ ہر رسول نے جو بھی دعوت لوگوں کے سامنے رکھی ایک جس میں قرآن نے پیش کیا، اے لوگوں عبادت کرو اپنے رب کی. مزید نوٹ فرمائی کہ یہاں الفاظ یا ایہا الناس اور مقامات پر مثلا سورۃ الاعراف میں ایک ایک رکوع میں ہم دیکھیں گے ہر رسول کی دعوت کے الفاظ ہے یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو. پچھلے رسولوں کو مخصوص قوموں کی طرف بھیجا گیا، مخصوص ٹائم فریم یا پیریڈ کے لیے بھیجا گیا، مخصوص علاقے کی طرف بھیجا گیا، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انسانیت کے لیے رسول بنایا گیا. مثال کے طور پر سورہ اعراف آیت نمبر 158 میں الفاظ ہیں، اے نبی آپ فرما دیجئے میں تم تمام انسانوں کی طرف اللہ کا رسول ہوں. سورہ انبیاء آیت نمبر 107 میں الفاظ ہیں، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو تمام جہان والوں کی رحمت بنا کر بھیجا. سورہ سبا کی آیت نمبر 28 میں الفاظ ہیں، وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا و نذیرا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو تمام انسانوں کے لیے بشیر و نذیر بنا کر بھیجا. تو آپ کی رسالت تمام انسانیت کے لیے. نمبر دو، آپ کو جو کتاب دی گئی وہ محفوظ کر لی گئی، پچھلی کتابوں کے لیے اللہ کا وعدہ نہیں تھا، وہ انٹائرم پیریڈ کے لیے تھی. سورہ حجر کی آیت نمبر 9، انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، ہم نے اس ذکر یعنی قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، کتاب محفوظ. نمبر 3، اللہ نے دین مکمل فرما دیا. گریجولی انسانیت ایک ارتقاء کے مراحل سے گزر رہی تھی، ایولیوشن کے پروسیس سے گزر رہی تھی. جب انسان اپنی فکری بلوغت کو پہنچ گیا، میچورٹی ہوگی اس کی بلوغت کی، اور جب انسان سوشل ایولیوشن کے اعتبار سے اپنے نقطہ عروج پر پہنچ گیا تو آخری ہدایت نامے کے ساتھ دین مکمل کر دیا گیا. سورۃ المائدہ آیت نمبر 3 میں الفاظ آ گئے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل فرما دیا، اپنی نعمت تم پر مکمل فرما دی اور اسلام کو تمہارے لیے بطور دین کے میں نے پسند کر لیا. یہ سارے دلائل کیوں عرض کیے گئے؟ اس بات کو واضح کرنے کے لیے کہ اب کسی اور رسول کی ضرورت ہی نہیں. دین مکمل، رسالت محمدی تمام انسانیت کے لیے، اور کتاب محفوظ، مسئلہ ختم. کسی غلام احمد قادیانی ملعون کی یا کسی اور جھوٹے نبی کی کوئی ضرورت نہیں. رسول کا وعدے دے نہیں، کتاب میں تحریف ہو گئی، چلو بھائی نئی کتاب دینی. دین نامکمل تھا، انٹائرم پیریڈ کے احکامات چل رہے تھے تو مزید احکامات چاہیے. رسول کسی مخصوص علاقے کے لیے تھا تو ایک اور رسول کسی اور علاقے کے لیے چاہیے. رسول کسی مخصوص پیریڈ کے لیے تھا تو ایک اور رسول چاہیے اگلے پیریڈ کے لیے. رسالت محمدی میں آگے تمام چیزیں ختم ہوں گی. تو آپ کی دعوت تمام انسانیت کے لیے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے انسان عبادت کرو اپنے رب کی. عبادت کیا ہے؟ میں عرض کر چکا سورۃ الفاتحہ میں، عبدیت بندگی کرنا، محبت کے ساتھ اللہ کی اطاعت زندگی کے تمام امور میں، صرف نماز زکات روزہ حج نہیں، گھر میں بھی، عدالت میں بھی، سیاست میں بھی، معاشرت اور معیشت میں بھی، رب کائنات کے سامنے جھک جانا محبت کے جذبے کے ساتھ مطلوب. ہماری عبادت نامکمل رہتی ہے اگر اجتماعی معاملات میں اللہ کو بڑا مان کر اس کے احکامات پر عمل نہ کیا جا رہا ہو. اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ اجتماعی نظام کو بدلنے کی جد و جہد کرنا لازم ہے تاکہ عبادت میں جو کمی ہے اس کا ایک کفارہ بطور عذر کے اللہ کے سامنے قیامت کے دن پیش کر سکے. یہ ہے پورے قرآن کی دعوت کا خلاصہ جو ایک جگہ اس مقام پر آ گیا. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم, اے انسان عبادت کرو اپنے رب کی. وہ رب کون ہے؟ الذی خلقکم, جس نے تمہیں پیدا فرمایا. آگے اگلی آیت میں اس کی نعمتوں کا ذکر بھی آئے گا. خالق وہ ہے, رازق وہ ہے, مالک وہ ہے, اس بنیاد پر معبود بھی وہی ہے. اسی کی عبادت کرو, سب سے بڑھ کر اسی سے محبت, سب سے بڑھ کر اسی کو چاہو, سب سے بڑھ کر اسی کی طرف لپکو, سب سے بڑھ کر اسی کی بات مانو. وہ خالق ہے, اس بنیاد پر تم سے مطالبہ کرتا ہے. یہی بات بہت آسان الفاظ میں سمجھ میں آتی ہے سورہ قریش میں. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ, چاہیے کہ اس گھر کے رب کی عبادت کریں. الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ, جس نے بھوک میں کھانا کھلایا. وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ, اور خوف کی حالت سے نکال کر امن عطا فرمایا. تو وہ محافظ بھی ہے, وہ راشق بھی ہے, اور یہاں کہا جا رہا ہے خلقکم, خالق بھی. اس بنیاد پر وہ تمہارا معبود حقیقی ہے. والذین من قبلکم, اور تم سے پچھلے لوگوں کو بھی اس نے پیدا فرمایا. لعلکم تتقون, یہ عبادت کا جو مطالبہ تم سے کیا جا رہا ہے سراسر اس میں تمہارا بھلا فائدہ ہے, تاکہ تم بچ سکو. یہاں بچنے سے مراد دنیا میں افراد اور تفریق کے دھکوں سے بچ سکو. انسانیت سسک رہی ہے, ماری ماری پھر رہی ہے. کبھی انسان اشتراکیت کی طرف جاتا ہے, کبھی سرمایہ دارانہ نظام کی طرف جاتا ہے, کبھی مس اکانومی کی بات کی جاتی ہے, کبھی سود کے نظام کو پروموٹ کیا جاتا ہے, کبھی یورپ یہ بھی کہنے پر مجبور ہو گیا کہ زیرو انٹرسٹ جہاں ہوگا اکانومی بہترین ہوگی. سمجھ میں نہیں آ رہا انسانیت کو. ان دھکوں سے تم بچو گے جب اس معبود برحق کی اطاعت کی طرف تم آ جاؤ گے. یہ ہے دنیا میں بچنا, اور اس عبادت کے نتیجے میں آخرت کی ہمیشہ کی سزا سے بچ سکو گے. یہ ہے اعبدوا ربکم, عبادت کرو اپنے رب کی, تاکہ بچ سکو دنیا میں افراد و تفریط کے دھکوں سے, اور آخرت میں اللہ تعالی کی سزا سے. وہ اللہ کیسا ہے, کیا کچھ تمہیں دیتا ہے, کس بنیاد پر اپنی عبادت کا مطالبہ کرتا ہے. الذی جعل لکم الارض فراشا, وہ بھی جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنا دیا. مزید تفصیلات اگلی صورتوں میں آئے گی, سورہ انبیاء میں, سورہ نبا میں, دیگر مقامات پر. پہاڑوں کو جمایا تاکہ زمین بھلک نہ جائے, بیلنس کی اللہ تعالیٰ نے اس سے. فراشا, فرش بنایا. والسماء بناء, چھت بنایا آسمان کو. ایک اور مقام پر قرآن کہتا ہے بغیر عمد ترونہا, بغیر کسی ستون کے وہ چھت کھڑی ہوئی ہے. کون تھامے ہوئے اس کو سوائے اللہ. تو زمین کو فرش بنایا تاکہ تمہاری زندگی برقرار رہ سکے, آسمان کو چھت بنا دیا تمہاری نگہداشت کے لیے, تمہاری حفاظت کے لیے, تمہاری زندگی کو مینٹین اور برقرار رکھنے کے لیے. وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً, اور آسمان سے اس نے پانی نازل فرمایا. یہ واٹر سائیکل بھی اللہ کی معرفت کی بہت بڑی نشانی. سمندر سے ویبریشن ہوتا ہے پانی کا, بخارات اوپر جاتے ہیں, بادل بنتے ہیں, وہ بادل مختلف علاقوں میں ہواؤں کے ذریعے سے جاتے ہیں, برستے ہیں, دریاؤں میں پانی رواں ہو جاتا ہے, سمندروں میں پانی رواں ہو جاتا ہے, کئی گلیشیئرز کی صورت میں وہ سٹور ہو جاتا ہے. جب اللہ کی مرضی حکم ہوتا ہے وہ پگھلنا شروع ہوتا ہے, مزید پانی تمہیں ملتا ہے, پھر وہ رواں ہو جاتا ہے سمندروں میں, پھر وہاں سے ویبریشن ہوتی ہے. سب یہ آلائے ربی کماتو کا دیبان, اپنے رب کی کن کن نعمتوں قدرتوں کو جھٹلاؤ گے. وہ رب ہے جو تم سے مطالبہ کر رہا ہے, تو اس کو حق حاصل ہے کہ نہیں کہ تم سے مطالبہ کرے گا تم اس کی مانو. سب کچھ وہ تمہیں عطا کر رہا ہے. وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً, آسمان سے اسے پانی نازل فرمایا. فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَّكُمْ, پھر اس کے ذریعے پھل نکالے تمہارے لیے بطور رزق کے, طرح طرح کے انواع اقسام کے. پاکستان میں کم سے کم 250 اقسام کا آم پیدا ہوتا ہے. ہم تو اپنی مارکیٹ میں 10-15 دیتے ہیں بس, باقی سارا کہاں جاتا ہے, ایکسپورٹ ہو جاتا ہے ڈی ایس ایل کے ذریعے سے, ٹی ایس ایس کے ذریعے, ٹی سی ایس کے ذریعے سے ورلڈ وائڈ جا رہا ہے. 250 اقسام میں صرف آم, اندازہ کیجئے. برسنے والا پانی ایک, زمین سے جہاں سے نکل رہا ہے وہ زمین ایک, وہ ہوا, وہ سورج کی روشنی, وہ حرارت, وہ ایک, لیکن نکل کیا رہا ہے 250 اقسام کا فقط آم ہے. باقی کو گنتے چلے جائیے. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا, سورہ ابراہیم کی آیت 34, اگر اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو گے تو شمار نہیں کر سکتے. وہ اللہ ہے, تو کیا مطالبہ کرتا ہے؟ پہلے کہا ہے عبادت اس کی کرو, اب کیا کہہ رہا ہے؟ فلا تجعلوا للہ اندادا, اب اللہ کے لیے کوئی شریک نہ ٹھہراؤ, کسی کو اس کی ند اس کے برابر لا کے کھڑا نہ کرو. وانتم تعلمون, جبکہ تم جانتے بھی ہو. کیا جانتے ہو؟ کوئی اس کے جیسا نہیں. ولم یکن لہ کفوا احد, کوئی اس کا ہمسر, کوئی اس کے برابر نہیں. لیکن انسان کیا کرتا ہے؟ صرف یہ نہیں کہ اللہ کے برابر لا کے کسی کو کھڑا کر دیتا ہے,
بلکہ اللہ سے اوپر لے جاتا ہے کہیں مال کو. اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم بخاری شریف کی حدیث میں, تیس عبد دینار و عبد درہمی, ہلاک ہو گیا درہم کا بندہ دینار کا بندہ. محبت سب سے بڑھ کر کس کے لیے ہونی چاہیے؟ سورہ البقرہ آیت نمبر 65, والذین آمنوا اشد حبا للہ, جو لوگ ایمان لائے ان کی شدید ترین محبت اللہ کے لیے ہوتی ہے. لیکن اس کی نگاہوں میں ڈالر کی وقت ہے, اس کی نگاہوں میں پاؤنڈ اسٹرلنگ کی جو ہے وقت ہے, اس کی نگاہوں میں پی پی آئی کی شیئرز کی وقت تھی, اسے خوب پیسہ لگایا, خوب بنایا بھی اس نے, لیکن اللہ کو یاد نہیں رکھا. اس دن رات میں اللہ کی پکارے آتی ہیں, اللہ اکبر کے حیا علیہ السلام کی اس کے پاس وقت نہیں اللہ کے سامنے جانے کے لیے. اللہ کا قرآن پکار پکار کے کہتے ہیں کہ آؤ مجھے پڑھو, مجھے کھولو, مجھ سے ہدایت حاصل کرو تاکہ اللہ راضی ہو. اس کے پاس اللہ کی کتاب کے لیے وقت نہیں. تو صرف یہ نہیں کہ اللہ کے برابر لا کے انسان کھڑا کر دیتا ہے, بلکہ اب تو اللہ سے اوپر لے جانے کی باتیں ہیں. کہیں مال کو انسان اوپر لے جاتا ہے, کہیں اولاد کو اللہ کے احکامات سے اوپر لے جا کر گویا کہ اللہ سے بڑا کر دیتا ہے اس کو, اور اس کے خاطر جائز ناجائز جس طریقے سے بھی اس کی خواہشات کو پوری کرتا ہے. کہیں بیوی معبود بن جاتی ہے, کسی کے لیے وطن معبود بن جاتا ہے. ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے, جو پیر ہے اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے کہ نہیں؟ وطن کی شہر یہ نعرے لگتے ہیں ہندوستان میں, سب سے پہلے پاکستان, چاہے اللہ کے احکامات پامال ہو جائے, چاہے اسلام وہ نیچے چلا جائے, چاہے وہ سو کال اسلامی جمہوریہ پاکستان ود ان لمیٹڈ کوما وہ نیچے چلا جائے, سب سے پہلے پاکستان, چاہے اپنے ایمان کا سودا ہمیں کرنا پڑ جائے. فلا تجعلوا للہ اندادا, مت بناؤ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ساتھ کسی کو شریک. وانتم تعلمون, جبکہ تم جانتے ہو. یہ آ گئی مذہبی زبان میں, مذہبی گفتگو کے انداز میں توحید کا ذکر. اللہ کا ایک تقاضا, اس کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو. اب رسالت کا بیان, جس کے ذمن میں قرآن کا چیلنج. وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا, اور اگر تم اس کلام میں شک ہو جو ہم نے نازل کیا اپنے بندے صلی اللہ علیہ وسلم پر. یہ ابدیت کو قرآن بار بار نمایاں کرتا ہے. لوگ ابدیت کو سمجھتے ہیں کہ بڑی معمولی سی گھٹیا سی شے معاذ اللہ, لیکن اللہ تعالیٰ نے جہاں جہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارکہ کو وعدے کیا, لفظ عبد اللہ نے استعمال کیا. سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت, معراج کا واقعہ, سبحان الذی اسرا بعبدہ, لفظ عبد آیا. سورہ کاف کی پہلی آیت, اپنے بندے پر کتاب نازل کی. سورہ فرقان کی پہلی آیت, اپنے بندے پر فرقان اللہ نے نازل فرمائی. یہاں فرمایا اگر تمہیں شک ہے اس کلام میں جو ہم نے اپنے بندے صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا, ٹھیک ہے, فأتوا بسورة من مثلہ, اس قرآن کی کسی صورت جیسی کوئی شے لا کے دکھا, بلکہ اور اس کو واضح کیجئے, اس قرآن میں سے کسی صورت میں سے اس کے جیسی کوئی شے. چلو انا آتینا کل کوثر فصل لربک وانہر انا شانئک ہو الابتر, پوری نہیں, پورا کر کے دکھا. میں اس کو چوتھا جملہ بتا دوں, بہت بڑا شاعر عرب کا, اس نے کہا کہ ہاتھ کلام ربی, یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا, میں ایک بھی ایڈیشن اس میں نہیں کر سکتا. من مثلی ہی, سم واٹ لائک اے سورہ آف دا قرآن, ناٹ لائک اے سورہ آف دا قرآن, سم واٹ لائک اے سورہ آف دا قرآن. یہ بھی میں فرمائیے, یہ ہم پڑھ رہے ہیں مدنی سورت. میں نے شروع میں اس کیا تھا, دو تہائی مکی سورتیں نازل ہو چکی. ذرا نوٹ کیجئے, قرآن نے اس چیلنج کو بتدریج آسان کیا. سورہ طور آیت نمبر 34 میں کہا قرآن جیسی کوئی شے لے آؤ. سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 88 میں کہا قرآن جیسی کوئی شے لے آؤ. پھر کم کیا, سورہ ہود کی آیت نمبر 13 میں کہا چلو 10 سورتیں لا کے دکھا دو. اور کم کیا, سورہ یونس کی آیت نمبر 38 میں کہا ایک سورت لا کے دکھا دو. اور اب کہا فأتوا بسورة من مثلہ, سم واٹ لائک, انگلش میں ٹرانسلیشن صحیح ہوگا, سم واٹ لائک سورہ کا قرآن. لیکن صرف تم نہیں, وَدْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ, بلا لو اپنے مددگار اللہ کے سوا جو کوئی بھی ہو, ان کو تم صادقین, اگر تم سچے ہو اپنے اس دعوے میں کہ یہ کلام صحیح نہیں, معاذ اللہ, بلا لو اللہ کے سوا جس کو بلا سکتے, بلاؤ. اور یہ صرف اس زمانے کے لوگوں کے لیے نہیں, آج بھی میں اس کا چکا کرو. کرسچنز وہ ہیں جو بان عرب ہیں, پیدائش عربی بولتے ہیں, وہ تم بھی لاؤ. ان کو تم صادقین, اگر تم سچے ہو. دنیا کی کسی کتاب میں آپ کو اتنی کنوکشن, اتنی گہرائی, اتنے یقین کے ساتھ چیلنج نہیں ملے گا. اگلے الفاظ, فَإِلَّمْ تَفْعَلُوا, پھر اگر ایسا نہ کر سکو, وَلَنْ تَفْعَلُوا, شدید تاکید, اور ہرگز ایسا نہیں کر سکو گے. فَتَقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ, بس ڈرو, بچو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان بھی بنیں گے اور پتھر بھی بنیں گے. اُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ, جو تیار کی گئی ہے کفار کے لیے. کسی دنیا کی کتاب میں آپ کو یہ چیلنج نہیں ملے گا. شروع ہوا دا نکل کتاب لا ریب فی, یہاں کیا کہہ دیا گیا نمبر 23 میں, وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. یہ ہے اللہ کا کلام, زندہ کلام. اور کسی نے کوشش بھی کی, جیسے غلام احمد قادیانی ملعون نے کوشش کی تو اپنے گھر والوں نے مذاق اڑایا کہ اللہ کے کلام کے مقابلے میں یہ خرافات لے کر آتا, اپنے گھر والوں نے مذاق اڑایا. بہرحال سزا بیان کر دی گئی کہ فتقوا النار التي وقودها الناس والحجارہ, پس ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے. پتھر کی طرف اشارہ یوں بھی کیا گیا, ایک تو بت جن کو وہ پوچھتے تھے, اور دوسرا یہ کہ جس آگ میں پتھر کی حرارت شامل ہو جائے وہ زیادہ شدت پر مبنی ہوتی ہے. اللہ ہماری حفاظت فرمائے اس آگ سے. تو عدت للکافرین, جو تیار کی گئی جہنم والوں کے لیے. اب قرآن کی خوبصورتی, قرآن کا بیلنس, جہاں جہنم کا ذکر آیا ساتھ ہی جنت کا ذکر بھی آ جائے گا, تاکہ دونوں پہلو سامنے رہے, اللہ کی رحمت کی امید بھی ہو اور اللہ کے عذاب سے بندہ خوف بھی رکھے. اب اہل ایمان کا ذکر, یہ گویا اشارہ ہو گیا رسالت کے بعد اب آخرت کی طرف, وہاں کے نتائج کی طرف. تو پہلے توحید کا بیان آیا, پھر رسالت کے ذمے میں قرآن کے چیلنج کا بیان آیا, اب آخرت کے ذمے میں پہلے جہنم کا, اب جنت کا ذکر آ رہا ہے. مبشر الذین آمنوا, اور بشارت دے دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لانے والوں کو, وعامل الصالحات, اور جنہوں نے اعمال اچھے کیے. محض ماننے سے جنت نہیں ملے گی, بلکہ بڑے پیارے الفاظ کیسے کہ ہیں, اللہ کو مان کر اللہ کی ماننا بھی ضروری ہے. تو ان کو بشارت دیجئے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے. کس بات کی؟ انہم جنات تجری من تحتها الانہار, کہ ان کے لیے جنات ہیں, باغات ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں. اللہم انا نسألوک جنۃ الفردوس, اے اللہ ہم سے تیری جنۃ الفردوس کا سوال کرتے ہیں. یہ مسنون طریقہ ہے. جہنم کا ذکر آئے تو اس سے بچنے کی پناہ مانگی اللہ سے, جنت کا ذکر آئے تو اس کا سوال ہمیں کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے. کلما رزقوا منہا, جب جب انہیں وہاں کچھ کھانے کو دیا جائے گا, من ثمرۃ رزقا, پھل میں سے کوئی بطور رزق کے, قال هذا الذي رزقنا من قبل, تو کہیں گے یہ تو وہی ہے جو ہمیں اس سے پہلے بھی کھانے کو دیا گیا تھا. اب اصل حقیقت کیا ہے؟ ایکسپٹینس تو ہونی چاہیے نا بندے میں. ایکسپٹینس کرنے کے لیے وہ کچھ ملتا جلتا ہوگا دنیا کے پھلوں سے, تاکہ بالکل نئی چیز کو دیکھ کے پریشان نہ ہو جائے. لیکن حقیقت کیا ہے؟ بخاری شریف کی بڑی پیاری حدیث ہے, حدیث قدسی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حدیث قدسی میں کہ میں نے اپنے بندوں کے لیے وہ کچھ تیار کیا ہے جو کسی آنکھ نے دیکھا نہیں, جس کے متعلق کسی کان نے کبھی سنا نہیں, اور کسی انسان کے دل میں اس کا خیال تک نہیں گیا. اصل تو وہ ہے, لیکن یہاں کیا ہے کہ بس کچھ ملتا جلتا. اور حاضر لگی رزقنا من قبل, تو وہ کہیں گے کہ یہ تو وہی ہے جو اس سے میں پہلے کھانے کو دیا گیا تھا. اتو بھی متشابہا, حالانکہ انہیں اس سے ملتا جلتا دیا جائے, تاکہ ایکسپٹینس ہو جائے, قبول کر لے وہ اس کو. یہ کہ کیا کھانے کو دیا جا رہا ہے, یہ حقیقت کے اعتبار سے وہ ایسا ہے کہ نہ کسی آنکھ نے دیکھا, نہ کسی کان نے سنا, نہ کسی دل کے اندر اس کا خیال تک گیا. وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ, اور وہاں ان کے لیے پاکیزہ جوڑے ہوں گے. زوج کی جمع ازواج, یہ زوج کی اصل معنی اسپاؤس کے, شوہر کے لیے بھی آتا اور بیوی کے لیے بھی. الا یہ کہ جب ہم قرآن کریم پڑھ رہے ہوں تو سیاق و سباق ہمیں, کانٹیکٹ ہمیں مجبور کرے کہ بیوی کا ترجمہ کرے. عام طور پر یہ اسپاؤس کے طور پر آئے گا, شوہر کے لیے بھی اور بیوی کے لیے بھی. وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ, وہاں ان کے لیے پاکیزہ جوڑے ہیں. وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ, اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک اہم اصول بھی بیان فرمایا اپنے قانون ہدایت کے ضمن میں, اور ایک بات جو کہ اعتراض کے طور پر لوگوں کی طرف سے پیش کی جا رہی تھی اس کا اللہ نے رد فرمایا. وہ یہ تھا کہ بھائی یہ کیسا قرآن ہے, کبھی اس میں جو ہے مکھی کی بات آ جاتی ہے, شہد کی مکھی کی بات آتی ہے, کبھی اس میں مکڑی کی بات آ جاتی ہے, کبھی اس میں چوٹی کی بات آ جاتی ہے, کبھی کبے کا مسئلہ آ جاتا ہے, تو یہ کیا بات ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو اس بات میں کوئی ہیزیٹیشن, کوئی جھجک نہیں ہے کہ اللہ ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کی مثال لیتے ہیں. مقصد کیا ہے؟ قرآن اٹس اے بک آف گائیڈنس, کتاب ہدایت ہے. انہیں چھوٹی چھوٹی مثالوں سے بہت سے لوگوں کو ہدایت مل جاتی ہے, اور جن کے دلوں میں ٹیر ہوگی ان کو کیا ہوگا؟ گمراہی ہاتھ آئے گی. اور اصل بات کیا ہے کہ جب کسی بات کی ہم مثال دینا چاہتے ہیں تو مثال ایسی ہی ہونی چاہیے نا جو اس بات کی کیفیت کو واضح بھی کر سکے. تو کسی شہر کی کمزوری اگر بیان کرنی ہے, سورہ عنکبوت, عنکبوت کہتے ہیں مکڑی کو. مشرکین کے متعلق قرآن کہنا چاہ رہا ہے کہ ان کی تو کوئی حقیقت ہے ہی نہیں, تو یہ تو ایسے ہی ہے جیسے کہ مکڑی کا جالا, بہترین مثال ہے نا, تشکن ٹوٹ جائے. اور مزید بات نوٹ کیجئے, مکڑی جو ہے مونس, فیمیل وہ مگرے کو مار ڈالتی ہے اپنے, وہاں عورت جو ہے وہ غالب ہے مرد پر, یوں آپ کہہ لیجیے اس کو, تو اور کمزوری ظاہر ہو گئی. تو مشرکین کے اس ایٹیچیوڈ اور عقیدے کی کمزوری کو ظاہر کرنے کے لیے مکڑی کے گھر کی مثال دی گئی, مطابقت ہے نا. تو اللہ یہ مثالیں کیوں دے رہے ہیں؟ تاکہ جو ہدایت حاصل کرنا چاہیں وہ ہدایت مل جائے, باقی جنہوں نے ٹیڑھا ہونے کا فیصلہ کر لیا ہے وہ ٹیڑھے ہوتے رہے. اس کا رد کیا جا رہا ہے, فرمایا ان اللہ لا یصحی, بے شک اللہ اس بات سے جھجک محسوس نہیں کرتا, ہیزیٹیشن محسوس نہیں کرتا, مثلاً ما بعودتن فما فوقها, کہ وہ کوئی مثال بیان فرمائے کہ جو مچھر جیسی ہو, فما فوقها, خواہ اس سے بھی بڑھ کر, چاہے مچھر سے بڑی ہو وہ شہر, یا حقیر ہونے کے اعتبار سے مچھر سے بھی زیادہ حقیر ہو, اللہ کو کوئی اس میں جھجک نہیں. اصل بات کیا ہے, فام الذین آمنوا, تصوروں کے جو ایمان لائے, فیعلمون انہ الحق من ربہم, تو وہ جانتے ہیں کہ وہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے, ان کو ہدایت مل جاتی. وام الذین کفروا, اور جن لوگوں نے کفر کیا, فیقولون, تو وہ کہتے ہیں, مانا اراد اللہ بہذا مثلا, اللہ اس مثال کے ذریعے سے کیا ارادہ کرنا چاہتا ہے. اب اللہ کا تبصرہ, یضل بہ کثیرا, اللہ اسی کے ذریعے سے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے, ویہدی بہ کثیرا, اور اسی کے ذریعے سے بہت سے لوگوں کو ہدایت دیتا ہے. وما یضل بہ الا الفاسقین, اور گمراہ نہیں کرتا مگر فاسقین کو, نافرمانی کرنے والوں کو. یہ مقام قرآن کریم کا جو عام طور پر مس کوٹ کیا جاتا ہے, وہ مس کوٹ کیا ہوتا ہے کہ صاحب دیکھیں اللہ تعالی نے کہا کہ یضل بہ کثیرا, اللہ قرآن سے گمراہ بھی کرتا ہے لوگوں کو, یا قرآن کی مثالوں سے گمراہ بھی کرتا ہے, ہر آدمی کو قرآن کو ہاتھ نہیں لگانا چاہیے, گمراہ ہو جائیں گے. انا للہ و انا الیہ راجعون, اس کے فوراً بعد اللہ نے کیا کہا, بھیا جی بھی کثیرا, کہا کہ نہیں, اور اللہ ہدایت بھی دیتا, بھی جملے کیوں نہیں بتاتے بھائی. اور مزے کی بات دیکھیے, آگے ساری تفصیل کس کی ہے, وما یضل بہ الا الفاسقین, والوں کی. اور اللہ نے واضح کر دیا کہ گمراہ کون ہے, وہ یہ ہے جو ایسے نہیں ان کو ہدایت قرآن سے مل جائے گی. اللہ تعالیٰ چار مرتبہ قرآن میں کہتا ہے, دعوت دیتا ہے ہمیں, سورہ القمر آیت نمبر 17, آیت نمبر 22, آیت نمبر 32, آیت نمبر 40, وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ, ذکر کے لیے, بنیادی ہدایت کے اصول کے لیے ہم نے اس کو قرآن کو آسان کر دیا. فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ, تم میں سے کوئی ہے جو ہدایت حاصل کرے آ کر؟ اب بتائیے اس کے بعد بھی کوئی کہے کہ قرآن کو ہاتھ میں لگاؤ گمراہ ہو جاؤ گے؟ ان آیات کی نفی ہے کہ نہیں؟ اللہ کہتا ہے یہدی للتی ہی اقوم, سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 8 میں یہ قرآن سیدھے راستے کی ہدایت دیتا ہے, اور اللہ کہتا ہے سورہ شورا کی آیت نمبر 13 میں یہدی الیہ من ینیب, اللہ ہدایت دیتا ہے اسے جو اللہ کی طرف رجوع کرے. اب جو صدقہ نیت کے ساتھ آ رہا ہے, صدقہ دل کے ساتھ آ رہا ہے, ہدایت کی طلب و طلب کے ساتھ آ رہا ہے, کیا اللہ اسے گمراہ کرے گا؟ یہ ہے جو مس کوٹ کیا جاتا ہے. پوری بات بتائیں, یضل بہ کثیرا بھی ہے, ویہدی بہ کثیرا بھی ہے. ہاں اللہ گمراہ کسے کرتا ہے بتا دیا گیا, وما یضل بہ الا الفاسقین, اور اللہ گمراہ اسی کو کرتا, انہی کو کرتا ہے جو فاسقین ہیں. فسق, پھٹ جانا, اللہ کی حدود کو کراس کر جانا, نافرمانی کرنے والوں کو. اور وہ کون ہے, مزید واضح کیا گیا, الذین ینقضون عهد اللہ, جو توڑتے ہیں اللہ کا عہد. ایک عہد ہم نے کیا تھا, عہد الفس, سورہ اعراف آیت نمبر 172 میں اس کا ذکر آئے گا. عالم ارواح میں اللہ نے ہماری روحوں سے اپنے رب ہونے کا اقرار کروا لیا تھا. سورہ اعراف آیت نمبر 172 میں تفصیل انشاءاللہ آئے گی. تو الذین ینقضون عهد اللہ من بعد میثاقہ, جو اللہ کا وعدہ توڑتے ہیں اس کے پختہ اقرار کرنے کے بعد, گویا حقوق اللہ کو پامال کرتے ہیں, یہ فاسق ہیں. نمبر 2, ویقعون ما امر اللہ به ان یصل, اور کاٹتے ہیں اسے جس کا اللہ نے جوڑے رکھنے کا حکم دیا. اس کی 2 تشریح ہیں. نمبر 1, اللہ نے صلہ رحمی کا حکم دیا, رشتہ داروں کے ساتھ اسے سلوک کرنے کا حکم دیا, اسے کاٹتے ہیں. اور نمبر 2, اللہ تعالیٰ نے نیک لوگوں کے ساتھ جوڑے رہنے کی تلقین فرمائی. سورہ التوبہ آیت نمبر 119 میں الفاظ ہے, وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ, سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ. تو 2 تشریحات اس کی ممکن ہے, توڑتے ہیں صلہ رحمی کو, رشتہ کاٹتے ہیں, اور اللہ کے نیک بندوں سے کٹ جاتے ہیں, جیسے منکرین سنت کا میں نے عرض کیا تھا آپ کے سامنے, یا وہ فتنے جس دور میں اٹھتے ہیں کہ 1400 برس کی چین کو کاٹنا چاہتے ہیں. تو جو یہ رحمی رشتے کاٹتے ہیں, اللہ کے نیک بندوں سے تعلق توڑتے ہیں, اور اللہ کے حقوق کو پامال کرتے ہیں, یہ ہے فاسقین جن کو اللہ گمراہ کرتا ہے. وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ, اور وہ زمین میں فساد مچاتے ہیں. اور سب سے بڑا فساد کیا ہے؟ اللہ کے بندوں کو اللہ کے راستے سے روکنا. تو اللہ تو انہیں گمراہ کرے گا جو اللہ کی کتاب سے اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے ہیں. یہ ہے فاسقین, اولئک هم الخاسرون, یہ لوگ ہیں جو خسارہ اٹھانے والے ہیں. اس کے بعد قرآن کریم کی ایک بڑی گہری آیت آ رہی اس مقام پر کہ جس میں زندگی اور موت کی حقیقت کو بیان کیا گیا. فرمایا گیا کیف تکفرون باللہ, تم کیسے اللہ کا انکار کرتے ہو, وکنتم امواتا, جبکہ تم مردہ تھے. فاحیاکم, اللہ نے تمہیں زندگی دی. ثم یمیتکم, پھر وہ تمہیں مار دے گا. ثم یحییکم, پھر وہ تمہیں زندہ فرمائے گا. ثم الیہ ترجعون, پھر تم سب اس کی طرف لوٹائے جاؤ گے. بڑی گہری آیت ہے قرآن کی. تم مردہ تھے, اس نے زندہ کیا, پھر تمہیں موت دے گا, پھر زندہ فرمائے گا, پھر اس کی طرف لوٹائے جاؤ گے. کتنی موتیں ہو گئی؟ دو. کتنی زندگیاں ہو گئی؟ دو. یہی موضوع سورہ المؤمن کی آیت نمبر 11 میں بھی آیا ہے. اس کو سورہ غافر بھی کہا جاتا ہے. وہاں جو نافرمان ہوں گے وہ کہیں گے ربنا امتنا اثنتین واحییتنا اثنتین فاعترفنا بذنوبنا فهل الى خروج من سبیل. اللہ نے اعتراف کر لیا کہ تو اللہ مانتے ہیں کہ تم نے دو مرتبہ موت دی, دو مرتبہ زندگی عطا فرمائی, ہم نے اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیا, اب کوئی بچنے کا راستہ ہے. اسی سے ایک اور اصول سمجھ لیں تفسیر قرآن کے اعتبار سے کہ اہم مضامین قرآن کریم میں کم از کم دو مرتبہ ضرور بیان ہوتے ہیں. تو یہی موضوع یہاں البقرہ آیت نمبر 28 میں ہے سورہ المؤمن, یا جس کو سورہ غافر بھی کہا جاتا ہے اس کی آیت نمبر 11 میں بھی آیا ہے. اب اس کو آسانی سے سمجھ لیں کہ ہم اگر عالم ارواح والی بات ہمارے سامنے ہو, اسی لیے کہا گیا کہ تم مردہ تھے. مردہ کم ہوگی کوئی شاید جبکہ اس سے پہلے کوئی زندگی ہو, تبھی مردگی کی بات آئے گی نا. عالم ارواح کا ذکر میں نے کیا سورہ اعراف آیت 172 میں اس کی تفصیل آئے گی انشاءاللہ. اللہ نے سب سے پہلے ہماری ارواح کو پیدا کیا ہاں کروڑ برسوں پہلے, اور نوٹ کیجئے گا بگ بینگ سے بھی پہلے. روح کا پیدا کیا جانا عالم امر میں سے ہے. کن فوراً سیکون, فوراً سیکون, پہلے دیر. اور بگ بینگ یہ اس کائنات کا مسئلہ, یہ عالم خلق میں سے ہے, ٹائم پیریڈ انوالو ہوتا ہے اس میں. کن فوراً سیکون نہیں, ٹائم فیکٹر انوالو ہوتا ہے. قرآن بار بار کہتا ہے کہ خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام, اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا فرمایا 6 دنوں میں. ٹائم فیکٹر ہے نا, یہ عالم خلق ہے. اس ٹائم فیکٹر کو چھوڑ لیجئے, بگ بینگ سے بھی کروڑوں برسوں پہلے اتنا لکھا واللہ عالم, عالم اروا میں ہمیں پیدا کیا گیا ہماری روحوں, اور ہماری روح سے اقرار کرا لیا گیا الست ربکم, کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قال بلا, ہم سب نے کہا کہ اللہ تو ہمارا رب ہے. کھڑا کیا گیا ہمیں, اس کے بعد ہماری ارواح کو سلا دیا گیا. یہ پہلی موت, یہ سمجھ لیں تو ساری آگے تفسیر آسان ہے. پہلی موت ہوگی دنیا میں, اللہ نے پیدا کیا ماں کے بطن سے, یہ پہلی زندگی یہاں کے اعتبار سے. ثم یمیتکم, پھر اللہ موت دے گا, یہ دوسری موت. ثم یحییکم, قیامت کے دن اللہ کھڑا کرے گا قبروں سے, دوسری زندگی. ثم الیہ ترجعون, پھر میدان حشر کی طرف روانگی اللہ کے حضور. تو عالم ارواح کو ذہن میں رکھے, روح کو سنا دیا گیا پہلی موت, پھر دنیا میں پہلی زندگی, پھر دنیا میں دوسری موت, پھر قیامت کے دن دوسری زندگی, اور پھر اللہ کی طرف لوٹا دیا جائے گا. آگے چلیے, هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا, وہی اللہ ہے جسے تمہارے لیے پیدا فرمایا جو کچھ بھی ہے زمین میں, سب کا سب صرف تمہارے لیے. سورج, اس کی روشنی کا فائدہ کسے ملتا ہے؟ مجھے اور آپ کو. ہوا, اس سے فائدہ کس کو ملتا ہے؟ مجھے اور آپ کو. ہم کو فائدہ دیتے ہیں ان چیزوں کو؟ تمہارے لیے پیدا کیا. اسی میں سمجھ لیجئے, جب ہر شے تمہارے لیے, قرآن کہتا ہے سورہ الجاثیہ کی آیت نمبر 13 میں خلق السما هو الذی وسخر لکم ما فی السماوات والارض جمیعا, من آسمان و زمین میں جو کچھ بھی ہے اللہ نے تمہارے لیے مسخر فرما دی, ہر شے تمہارے لیے سجائی گئی. تو تمہیں اللہ نے کس کے لیے پیدا کیا؟ اپنے لیے پیدا کیا. سورہ الداریات آیت نمبر 56 میں الفاظ ہے وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, میں نے جنات اور انسانوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کی, ہر شے تمہارے لیے اور تم میرے لیے. یہ اصل شے. اور یہی تقاضا ہم پڑھ چکے آیت نمبر 21 میں, اے انسانو عبادت کرو اپنے رب کی. اسی کا اقرار سورہ فاتحہ میں حضرت نے ایاک نعبد, اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. یہاں فرمایا هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا, وہی اللہ ہے جس نے پیدا فرمایا تمہارے لیے سب کا سب کچھ جو کچھ زمین میں ہے. ثم استوى الى السماء، پھر وہ متوجہ ہوا آسمان کی طرف، فسواهن سبع سماوات، پھر اس کو ٹھیک ٹھیک بنا دیا سات آسمان، وهو بكل شيء عليم، اور وہ ہر شے کا علم رکھنے والا ہے. سات آسمانوں کی حقیقت ابھی متشابہات میں ہی ہے، اللہ بہتر جانتا ہے. تھیوریز کچھ آئی ہیں، کچھ ہارم جائیں گے سائڈ پہ آپ کو مل جائیں گی، ایڈوائز مل جائیں گی، یہ تھیوریز ہیں. اس کے متعلق نوٹ کیجئے گا، قرآن کریم کی کوئی ایک آیت بھی اسٹیبلشڈ سائنٹیفک فیکٹ سے نہیں ٹکراتی. سائنٹیفک تھیوری فیکٹ میں فرق ہے، تھیوری سے نہیں ہو جاتی ہیں، ڈارون کی تھیوری ہے فیکٹ نہیں. اسی لیے سائنسدانوں کی عظیم اکثریت اس کا انکار کرتی. تو قرآن کی کوئی ایک آیت بھی اسٹیبلشڈ سائنٹیفک فیکٹ سے ٹکرا نہیں سکتی. بہرحال کریڈیٹ سائنس نہیں ہمارے لیے، اللہ کی کتاب ہے. سائنس کی غلطی ہو سکتی ہے، غلطی ہو سکتی ہے، اللہ کی کتاب میں تبدیلی نہیں ہو سکتی. لیکن ذہن میں رکھیے گا، تھیوریز کی بات الگ ہے. تو سات آسمانوں کے متعلق تھیوریز تو آ چکی ہے، اسٹیبلشڈ فیکٹ ابھی تک اسٹیبلش نہیں ہو سکا، اس لیے ابھی بھی یہ بات جو ہے وہ متشابہات میں شمار کی جائے گی. وہ ہوا بالکل نشین عالیم، اور وہ اللہ ہر شے کا علم رکھنے والا ہے. یہ تیسرا رکو تھا جس میں قرآن کی دعوت، دین کی دعوت مذہبی سطح اور مذہبی لینگویج میں، توحید، رسالت، آخرت اور نتائج. چوتھا رکو اہم فلسفیانہ مضامین کا بیان، اور یوں کہہ لیجئے قرآن کریم کی دعوت فلسفیانہ سطح پر بیان کی گئی ہے. آئیے اس کا مطالعہ کریں. وہ اس قول رب کا للملائکہ، اور یاد کرو جو تمہارے رب نے کہا فرشتوں سے، انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین میں ایک خلیفہ، ایک نائب بنانے والا ہوں. اب خلیفہ خلافت کا ذکر آ گیا. پچھلی آیت میں کیا تھا؟ زمین تمہارے لیے سجائی جا رہی ہے، وہاں تمہیں بھیجا جائے گا بطور خلیفہ کی. تو فرشتوں سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں زمین میں ایک نائب خلیفہ بنانے والا ہوں. قالو، فرشتوں نے کہا، اچھا جالو فیحا من یفسد فیحا، اے اللہ کیا تو اس میں اس شخص کو پیدا کرے گا جو اس میں فساد مچائے گا، ویسکن دماء اور خون بہائے گا، ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک، اور ہم تو تیری تسبیح کرتے ہیں تیری حمد کے ساتھ اور تیری پاکیزگی بیان کرتے ہیں. قال انی اعلم ما لا تعلمون، اللہ تعالی نے فرمایا بے شک میں جانتا ہوں تم نہیں، بے شک جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، میں خوب جاننے والا ہوں تم کچھ بھی نہیں جانتے. اب پہلی بات تو یہ کہ اللہ تعالی بطور خلیفہ کے آدم کو، یعنی انسان کو زمین پر بھیج رہے ہیں. خلیفہ کون ہوتا ہے؟ جس کی اپنی مرضی نہیں ہوتی، جو اپنی مرضی نافذ نہیں کراتا، بلکہ اس کے اوپر جو اپوائنٹنگ اتھارٹی ہے اسی کی بات کو آگے لاگو کرتا ہے، نافذ کرتا ہے. تو ہم اللہ کے خلیفہ بنا کر زمین پر بھیجے گئے ہیں. ایک بات، اب فرشتوں نے کہا کہ اللہ یہ تو زمین میں فساد مچائے گا، خون بہائے گا. فرشتوں نے یہ بات کس بنیاد پر کہی؟ ایک رائے یہ ہے، اور بالکل صحیح ہے وہ بھی، کہ جنات انسان سے پہلے پیدا کر دیے گئے تھے، اور ان کو بھی کچھ طاقت، کچھ صلاحیت، کوئی اختیار دیا گیا تھا، اور انہوں نے بڑی خونریزی مچائی تھی. تو فرشتوں نے کہا کہ اللہ یہ پہلے جنات بھی کر چکے، اب یہ انسان جو پیدا کیا جا رہا بطور خلیفہ کی، کیا یہ بھی تو ایسی حرکت نہیں کرے گا؟ پھر یہ کہ تو خلیفہ بنا رہا تو اس کو اختیار بھی دے گا تو، تاکہ انفورس تو کر سکے تیرے احکامات کو، اور جہاں اختیار ہوگا وہاں کرپشن کچھ نہ کچھ تو آ سکتی ہے. تو ایسا تو نہیں کہ یہ اختیار مس یوز ہو جائے اور کوئی فساد مچ جائے زمین میں. ساتھ ہی ساتھ محسوس ہوتا ہے واللہ عالم، کچھ اندر ایک تھی فرشتوں میں ہوئی خواہش، وہ میں نے سامنے رکھ دی. اللہ ہم بھی تو ہے، ہم بھی تو پڑے ہیں راہوں میں، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، ہم تیری تسبیح ہم کے ساتھ بیان کرتے ہیں، تیری پاکیزگی بیان کرتے ہیں، کچھ ہماری طرف التفات ہو جاتا. اللہ نے فرمایا کہ نہیں، ان قال انی اعلم ما لا تعلمون، فرمایا کہ بے شک جو کچھ میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. میں کس کو بنا رہا ہوں، کیا کچھ لے کے بھیج رہا ہوں تمہیں معلوم نہیں، ابھی بتا دیتے ہیں. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، پر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام سکھا دی، کلہا تمام کے تمام نام. یہ ہے ایکوائرڈ نالج جو انسان اپنی محنت سے کما سکتا ہے، حواس، وجدان، محنت، تجربہ، اس سے ہی چیزیں حاصل ہو سکتی ہیں. آج جو کچھ بھی ہمیں دکھائی دے رہا ہے، یہ انوینشنز، یہ ظہور، یہ ٹیکنالوجی، یہ ریسرچ، پوٹینشلی سب کچھ آدم علیہ السلام کو دے دیا گیا تھا. یہ ایسے ہی ہے، آم کا درخت برسوں سے وہ پھل دے رہا ہے ہمیں، پوٹینشلی وہ کہاں موجود تھا، ایک چھوٹے سے بیج میں، دس برس کے گزرنے کے ساتھ اس کا اظہار ہونا شروع ہو گیا. ایسے ہی آدم علیہ السلام کو علم الاسماء ایکوائرڈ نالج پوٹینشلی امتحان دے دی گئی, اس کا اظہار ہے جو آدم کے ذریعے سے یعنی انسان کے ذریعے سے ہوتا چلا جا رہا ہے ہوتا چلا جا رہا ہے. حالانکہ آج بھی انسان نے آن ایوریج اپنے دماغ کا 7% حصہ استعمال کیا. آئنسٹائن جو ایکسٹرا آرڈینری جینیس اسے 10% استعمال کیا ہوگا, یہ کار فرمائیاں ہیں. آگے 90% اور استعمال کر لے تو کہاں پہنچے گا. سب کچھ پوٹینشیل آدم علیہ السلام کو دے دیا گیا. کیوں؟ زمین پہ خلیفہ بنا کر بھیجے جا رہے ہو تو معلوم ہونا چاہیے نا وہاں کیا وسائل ہیں, اس سے استفادہ کیسے کرنا ہے, تبھی تو زمین پر خلافت قائم ہوگی, ہوا میں تو قائم نہیں ہو سکتی. تو یہ علم الاسباب دیا گیا. اچھا پھر ثم عرضهم علی الملائکہ, پھر اللہ نے انہیں پیش کر دیا فرشتوں کے سامنے. فقال, اللہ تعالی نے کہا, انبیونی من اسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین, اب بتاؤ ان چیزوں کے نام اگر تم سچے ہو اپنے دعوے میں, کچھ اگر خواہش ابھری تمہارے اندر یا یہ اشکال تم نے پیش کیا, چلو اچھا بتاؤ یہ یہ فلا 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 چیزیں ہیں ان کے نام بتا دو. قالوا, وہ بولے, سبحانک لا علم لنا, اللہ تو پاک ہے, غیب سے پاک ہے, لا علم لنا, ہمارے پاس کوئی علم ہے ہی نہیں, الا ما علمتنا, سوائے اس کے جو تو نے ہمیں عطا فرمایا. فرشتوں کی سمجھ میں آگے کچھ اور ہی مخلوق پیدا ہو رہی ہے, کچھ اور ہی اللہ ان کو دے رہا ہے. سبحانک اللہ تو پاک ہے, لا علم لنا, کوئی علم ہمارے پاس نہیں, الا ما علمتنا, سوائے اس کے جو تو نے ہمیں سکھا دیا, انک انت العلیم الحکیم, بے شک تو خوب علم رکھنے والا خوب حکمت والا ہے. اور یا آدم, اب اللہ نے ڈیمونسٹریشن کرا دی تاکہ پکی مہر سیل لگ جائے اللہ کی طرف سے. اور یا آدم, اے آدم, اللہ نے فرمایا, انبیہم بأسمائہم, بتا دو ذرا ان چیزوں کے نام. فلما انبأہم بأسمائہم, سو جب انہوں نے آدم علیہ السلام نے ان چیزوں کے نام بتا دیے, قال, تو اللہ نے فرمایا, الم اقل لکم, کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا, انی عالم غیب السماوات والارض, بے شک میں آسمان و زمین کی پوشیدہ باتوں کو جاننے والا ہوں. آسمان و زمین کے الفاظ جو قرآن میں آتے ہیں یہ کل موجودات, کل اسپیس کو بیان کرنے کے لیے, کل کائنات کو بیان کرنے کے لیے یہی آسان تر الفاظ ہے ہماری لینگویج کے اعتبار سے. تو بے شک میں تم سے نہیں کہا تھا کہ میں جانتا ہوں آسمان و زمین کی غیب کی باتوں کو, وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ, اور جانتا ہوں جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو, وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ, اور جو کچھ تم چھپاتے ہو, سب مجھے پتا ہے. اس کے بعد خلیفہ بنا کر دینے جا رہا ہے, تو گویا فرشتے اپنی لینگویج میں کہہ لیں اللہ کی سول سروس ہے, کوئی پہاڑوں پر مقرر کیا گیا, کوئی دریاؤں سمندر میں مقرر کیا گیا, بادل جا رہے ہیں زمین پر خلافت عرضی کے لیے, تو وسائل سے استفادہ کرنے کے نہیں, تو یہ سول سروس کے آڑے نہ آ جائے, تو سول سروس کو جھکنے کا حکم دے دیا گیا. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ, اور یاد کرو جب ہم نے فرشتوں کو کہا کہ تم آدم کو سجدہ کرو, فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ, تم سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے, ابا, اس نے انکار کیا, وَاسْتَكْبَرَ, اور تکبر کیا, بڑائی چاہی, وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ, اور وہ کفار میں سے ہو گیا. دوسرا ترجمہ ممکن ہے, تھا ہی کافروں میں سے, اب اظہار ہو گیا اس کا. یہ کیا ہوا, تمام فرشتوں کو جھکا دیا گیا, آدم علیہ السلام کی علم کی فضیلت کی بنیاد پر فرشتے جھکائے گئے. نوٹ کیجئے اس چیز, علم کی بنیاد پر, علم کی یہ فضیلت ہے, اللہ ہمیں دین کا صحیح علم حاصل کرنے کی توفیق دے, اور سب سے بڑا علم قرآن کا علم ہے, اللہ ہمیں اس کے سیکھنے کا ذوق اور شوق عطا فرمائے. تو فرشتوں کو جھکا دیا گیا, یہ حکم اللہ کا تھا, فرشتے جھک گئے سوائے ابلیس کے. اب ایسا لگتا ہے کہ یہ فرشت, یہ بھی فرشتوں میں سے تھا, کانٹیکسٹ میں تو ایسے ہی لگ رہا ہے نا, ایسا ہے نہیں. نوٹ فرما لیجئے, آدم علیہ السلام کا یہ واقعہ قرآن کریم میں 7 مرتبہ آیا ہے, 6 مرتبہ مکی صورتوں میں اور 1 مرتبہ مدنی صورت میں جو ہم پڑھ رہے ہیں. گویا 6 مرتبہ یہ واقعہ بیان ہو چکا ترتیب نزولی کے اعتبار سے, اس لیے یہاں تفصیل کم ہے اور وہاں مکی صورتوں میں تفصیل انشاءاللہ زیادہ آئے گی. تم مکی صورتوں میں سورۃ الکہف اور سورۃ الکہف کی آیت نمبر 50, اس میں اللہ تعالی نے فرمایا, کان من الجن ففسق عن امر ربه, تھا وہ جنات میں سے کون, شیطان, معلوم ہو گیا فرشتہ نہیں تھا, فرشتہ اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتے. سورۃ تحریم میں الفاظ ہیں, لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون, اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے, کرتے وہی ہیں جس کو انہیں حکم دیا جاتا ہے. تو یہ سورۃ کہف آیت نمبر 50 میں وضاحت ہے کہ یہ جنات میں سے تھا, اس نے انکار کر ڈالا اور اس نے تکبر کیا. اس کی وضاحت بھی آگے دیگر مقامات پر مکی صورتوں میں آئے گی, اس نے تکبر کیا, آدم بنا مٹی سے, میں بنا آگ سے, مٹی رہتی ہے نیچے, آگ جاتی ہے اوپر, میں ہوں افضل, یہ ہے ابتر, میں اس کو سجدہ کیوں کروں, وکان من الکافرین, اور کفار میں سے ہو گیا. اور دوسرا ترجمہ ممکن ہے, تھا ہی کافروں میں سے, لیکن اس کے اس کفر کا اظہار اس موقع پر ہو گیا. وقلنا, اب اللہ تعالیٰ فرما رہے, ہم نے کہا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنۃ, اے آدم تم اور تمہاری بیوی, ہم مشہور نام لیتے ہیں حضرت حوا سلام علیہا, جنت میں رہو, وکلا منہا رغدا حیث شئتما, اور تم دونوں اس میں با فراغت اطمینان سے جی بھر کر کھاؤ جہاں سے چاہو. ولا تقربا هذه الشجره, اور دیکھو اس درخت کے قریب نہ جانا, فتکونا من الظالمین, تو تم ظالمین میں سے ہو جاؤ. نوٹ فرما لیجئے, یہ ایک ڈیمونسٹریشن اللہ تعالی نے کرائی, ایک عارضی آزمائشی جنت میں ڈالے گئے. کیوں؟ شیطان بھی تو یہاں پر آ رہا ہے نا, تو یہ ابدی جنت نہیں ہے. ابدی جنت میں شیطان داخل ہو سکتا ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو یہ ڈیمونسٹریشن تھا, ایک ڈیمو دینا مقصود تھا, ایک عارضی آزمائشی جنت میں ڈالا جا رہا ہے. لیکن بتا دیا گیا جیسے ابھی عارضی آزمائشی جنت میں ڈالے جا رہے ہو, اس کے بعد عارضی طور پر دنیا میں ڈالے جاؤ گے آزمائش کے لیے. جیسے یہاں فلاں درخت سے منع کر رہا ہوں یہ ممنوع ہے, ایسے ہی دنیا میں کچھ ممنوع باتیں ہوں گی, ان سے اپنے آپ کو بچانا ہوگا. پھر آگے دیکھو, ابھی شیطان تمہیں یہاں ورگلانے کی کوشش کرے گا, ایسے ہی شیطان دنیا میں بھی تمہیں ورگلانے کی کوشش کرے گا. تو آؤ میری پناہ میں آنے کی کوشش کر لو, ذکر آگے چل کر آئے گا, تو میں تمہیں شیطان کے ورگلاوے سے بچا لوں گا. یہ ڈیمونسٹریشن تھا, آگے نسل انسانی کو بتا دیا گیا شیطان تمہارا ابدی ازلی دشمن, تمہارے ماں باپ کو بھی اس جنت میں سے نکلوایا تھا جو کہ عارضی تھی, بچتے رہنا اس کے ورگلاوے اور حملوں سے. یہ ہے ڈیمونسٹریشن. فعدل, اچھا بڑا تقربا حادثے ذرا, ہم لوگ خاما کا پریشان ہوتے ہیں, ساری درخت کون سا تھا؟ کوئی سے نہیں تھا, تمہیں سے کیا ہے؟ سیدھی سی بات, آندھانے پیڑ گننے, اصل بات ہی منع کیا گیا. تو دنیا میں بہت سارے پیڑ ہیں جسے منع کیا گیا, بتا بھی دیے گئے. یہ قسم سے مزاج بن جاتا ہے لوگوں کو, میں چاہوں گا اس پہ ذرا سبق لگے. جناب موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا نام کیا تھا؟ یہ سوال ہوتا ہے. اچھا بھائی آپ کو پتا چل گیا تو آپ کے کتنے درجات بلند ہو جائیں گے. اچھا ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے رسول کیا کلمہ پڑھتے ہوں گے بتائیے؟ ہم پڑھتے اللہ صلی علی محمد وعلی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے رسول کیا درود پڑھتے ہوں گے؟ اب بھائی ان سارے سوالات کے جوابات اگر آپ کو کوئی مفتی اعظم دے بھی دے تو آپ کو کتنے درجات بلند ہو جائیں گے, کتنی نعمتیں آپ کو مل جائیں گی, کتنی بڑی جنت آپ کو مل جائے گی؟ کوئی ان سوالات کا تعلق ہی نہیں ہے ہمارے اعمال سے, مجاز سے. تو چھوڑ دیجیے سوالات. قصور والے قصرین میں نے فرمایا ابہموں ما ابہمہ اللہ الیہ, ما ابہمہ اللہ, اس چیز کو مبہم رکھو جسے اللہ نے مبہم رکھا. جس چیز کو اللہ نے نہیں کھولا, اللہ کے رسول نے نہیں کھولا, تو ہمیں خانہ کا بحث پڑھنے کی کیا ضرورت پڑی؟ ایمان خطرے میں چلا جاتا ہے. تو قطع نہیں, خاک درخ ختم, کہا گیا کہ اس کے قریب نہ جانا, فتکونا من الظالمین, تو ہو جاؤ گے بے انصاف لوگوں میں سے. فأذلهم الشیطان عنہا, تو ان دونوں کو پھسلایا اس سے شیطان نے, کس سے؟ درخت. مراد ہے اللہ کی نافرمانی کرانا چاہیے دونوں کو. آج عیسائیت میں بھی اور دنیا کے کچھ اور مذاہب میں بھی اور ہمارے معاشرے میں بھی کسی درجے میں یہ بات مشہور ہے کہ عورت تلاشی گناہگار ہے, ڈگریڈ کیا جاتا اس کو. اور اسی بنیاد کا فلسفہ کہ وہ تو اما ہوا کو اس نے بدلایا تھا, وہ آدم کو بھی نہیں ڈوبی, محاذ اللہ سنما محاذ اللہ. اس کی بنیاد پہ پورا فلسفہ ڈیولپ ہو گیا کہ عورت تو پیدائشی طور پر گناہگار ہے, اچھوت ہے, غلط ہے, بری ہے, یہ ہے وہ ہے. فرانس والے 1945 سے ڈسائڈ نہیں کر پائے کہ عورت انسان ہے بھی کہ نہیں, بلیو می. یہ سوسائٹی کی بنیاد تھا. قرآن کا بیان, دونوں کو ورگلایا اس, دونوں کو نافرمانی پر آمادہ کرنے کی کوشش کی. کیسے؟ یہ دیکھیں سارا ڈیمونسٹریشن ہے. آدم علیہ السلام کی عصمت نبوت کی بحث کو نہ لائیے بیچ میں, ڈیمونسٹریشن ہے ہمارے لیے, ہم بچے ہیں شیطان کے ورگلاوے سے, اصل چیز یہ ہے اس میں. تو اس کی تفصیل آئے گی سورۃ الاعراف رکو نمبر 2 میں, کس کس طرح سے ورگلایا. تفصیل وہاں پر, آراف رکو نمبر 2 میں. فاخرجہما مما کانا فیہ, پھر ان دونوں کو نکلوا دیا اس جگہ سے جہاں وہ دونوں تھے. پھر دونوں کے الفاظ آئے, وقلنا اهبطوا, پھر اللہ تعالیٰ اپنی طرف اس میں فرمایا, ہم نے کہا اتر جاؤ یہاں سے, بعضکم لبعض عدو, تم میں سے بعض بعض کی دشمن ہے. یہ شیطان تمہارا ابدی ازلی دشمن ہے, اور کہیں کہیں انسان بھی ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے. جاؤ یہاں سے اب زمین کی طرف, ولکم فی الارض مستقر, تمہارے لیے زمین میں ایک عارضی ٹھکانہ ہے, ومتاع الی حین, اور ایک وقت تک کے لیے سامان زندگی ہے. یہ ڈیمونسٹریشن بھی عارضی تھا, بھیجے جا رہے دنیا میں عارضی طور پر, آزمائش کے طور پر, لیکن کیا ہے, ایک وقت مقرر تک پھر واپس آنے لوٹ کر نئی طرف. فتلقى آدم من ربه کلمات, تو آدم علیہ السلام نے سیکھ لیے اپنے رب سے کچھ کلمات, فتاب علی, تو اللہ نے ان کی طرف توجہ فرمائی, اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف فرما دیا. یہاں بھی عیسائیت کا فلسفہ کرسچینٹی کا، عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیم نہیں، یہ اس وقت کرسچینٹی پریویل کر رہی جو عیسیٰ علیہ السلام کے 325 برس کے بعد سینٹ پال نے ڈیولپ کیا، جس کرسچینٹی کو اس کی بات کر رہا ہوں. اس میں کیا ہے، انسان تو پیدائشی گناہگار ہے، فورس سے اور آگے گئے، انسان تو پیدائشی گناہگار ہے، آدم کو تو سزا کے طور پر بھیجا گیا معاذ اللہ، تو ہم تو ہے گناہگار. تو کیا ہوا، اللہ نے اپنے بیٹے کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ عیسیٰ علیہ السلام کو سوری چڑھا دی، ہمارے گناہ معاف ہو گئے. کچھ ہو گیا، جاؤ پادری کے سامنے مٹھی گرم کرو، کنفیس کر لو گناہ، اور تمہاری بخشش ہو جائے گی اللہ اللہ خیر صلی اللہ. یہ پالزم جو آج کرسچینٹی کے نام سے پھیلا ہوا ہے، اس میں یہ تصور کہ آدم کو سزا کے طور پر بھیجا گیا بالکل غلط. ابھی اترنے کی بات اگلی آیت میں دوبارہ آئے گی، آیت نمبر 38 میں، لیکن اس سے پہلے کیا کہا جا رہا ہے، آدم علیہ السلام نے کچھ کلمات سیکھ لیے. وہ کہاں ہیں، سورہ آراف کی آیت نمبر 23 میں، ربنا ظلمنا انفسنا، دعا مانگ رہے ہیں، اے اللہ ہم نے اپنی جانب پر ظلم کیا، وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا، اور تو نے بخش نہ دیا، وترحمنا، اور ہم برحم نہ فرمایا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو ہم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے. کلمات بھی اللہ نے سکھا دیے، فتاب علی، معاف فرما دیا، انہ ہو التواب الرحیم، بے شک وہ خوب توبہ قبول فرمانے والا، رحم فرمانے والا ہے. یہ معافی تلافی ہو گئی. اب آدم علیہ السلام اٹھے جا رہا ہے زمین پہ، قلنا اہبطوا منہا جمیعا، فرمایا کہ تم سب یہاں سے اتر جاؤ، شیطان بھی جائے گا زمین پر، اور آدم بھی جائیں گے، اور حوا بھی جائیں گے علیہم السلام. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، یہ فائنل کیا، اللہ کی طرف سے آخری ہدایت دی جا رہی ہے، جب جب تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت پہنچے، فمن تبع ہدایا، پس جو کوئی میری ہدایت کی پیروی کرے گا، فلا خوف علیہم، تو ان لوگوں پر نہ کوئی خوف ہوگا، بلا ہم یحزنون، اور نہ ہی وہ لوگ غمگین ہوں گے. پہلے آیا تھا علم الاسماء، آیت نمبر 31 میں، ایکوائرڈ نالج. یہ ہے علم الوحی، علم ہدایت، ریویلڈ نالج، جو انسان اپنی محنت سے حاصل نہیں کر سکتا، یہ اللہ کے عطا کیے جانے سے ہی ملتی ہے، اور ختم ہو چکی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر. ہدایت کیا ہے، اب جب تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے گی، گائیڈنس آئے گی، تو جو میری اس ہدایت کی پیروی کرے گا، ایسے لوگوں کو نہ کوئی خوف ہوگا، نہ غمگین ہوں گے. آج خوف ہے کہ نہیں، آج غمگینی ہے کہ نہیں، تمام تر ٹیکنالوجی، تمام تر ترقی، تمام تر سو کالڈ سویلائزیشن کے باوجود انسانیت برباد ہو رہی ہے، سسک رہی ہے، پس رہی ہے، مر رہی ہے، مٹ رہی ہے. کیوں، یہ ایکوائرڈ نالج تو آسمانوں تک باتیں کر رہا ہے، اور ریویلڈ نالج موجود نہیں ہے. اس وجہ سے انسانیت آج تباہی کا، بربادی کا شکار ہے. یہ ہدایت آج ہم بھول گئے، اور اس کا ایک بہت بڑا جرم ہمارے اوپر عائد ہوتا ہے. کیوں، اللہ کی کتاب آج ہمارے پاس ہے نا، جس کو ہمیں خود پڑھنا تھا، سمجھنا تھا، عمل کرنا تھا، اور آگے انسانیت تک پہنچانا تھا. اس انسانیت کی تباہی میں ایک ہاتھ ہمارا بھی ہے، ورنہ مانیے گا ہم وہ سانپ بن کر بیٹھے ہوئے ہیں خزانے پر، کہ جتنا خود خزانے سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، نہ کسی کو اٹھانے کی اجازت دے گا. ہے کہ نہیں، اللہ کی کتاب ہمارے پاس ہے نا. بہت آسانی سے ہم کہہ دیتے ہیں، ہندو کہاں جائے گا، جہنم میں، عیسائی کہاں جائے گا، جہنم میں، یہودی کہاں جائے گا، جہنم میں، ہم کہاں جائیں گے، جنت میں، وہاں اتنے آرام سے چلے جائیں گے. اچھا اس ہندو نے، عیسائی نے، یہودی نے جاتے جاتے کہہ دیا نا، کتاب تو اس کے پاس تھی، اب ڈائیورژن ہو جائے گی کہ نہیں، کون پکڑا جائے گا، ایمانداری سے بتائیے کون پکڑا جائے گا، میں اور آپ. اللہ ان کے پاس کتاب تھی، انہوں نے پڑھی، نہ سمجھی، نہ عمل کیا، نہ ہمارے سامنے پیش کر کے دکھائی. یہ ہے مسئلہ جو آج ہمارے اوپر آ گئی، یہ بات. اس ہدایت کی ذمہ داری آج ہمارے پاس ہے، اللہ ہمیں اپنی ذمہ داری کو سمجھ کر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو جو پیروی کریں گے وہ نیک لوگ ہیں، فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، نہ ان پر کوئی خوف ہوگا، نہ وہ غمگین ہوں گے، اللہ ہمیں ان میں شامل فرمائے. کانٹراسٹ کے طور پر برعکس کیا معاملہ ہوگا، والذین کفروا، اور جن لوگوں نے کفر کیا، وکذبوا بآیاتنا، اور ہماری آیات کو جھٹلایا، اولئک اصحاب النار، وہی دوزخ والے، آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ فرما. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.